پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
ہر خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں. سلام قبول فرمائیے. سامعین, ہم خداوند تعالیٰ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو سن سکیں. تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ اس کا کلام آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد دعا مانگیں. ہمارے پاک پروردگار رب العالمین, ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تیرا کلام ہم سے ہر وقت بات چیت کرتا ہے, اور اس وقت بھی ہم تیار ہیں کہ تیرا کلام ہم سے بات چیت کرے. آج جو کچھ ہم سے تیرا کلام کہنا چاہتا ہے اسے ہم قبول کر سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن سکیں. یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. سامعین, آج ہم خروج کی کتاب کے 34, 35, 36 باب پر غور کریں گے. کچھ کچھ باتوں کو ہم تینوں ابواب سے دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم 34 باب میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس 34 باب میں خداوند تعالیٰ ہم سے کس طرح بات چیت کرتا ہے. سامعین, اس باب کی پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ احکام کی تختیوں کو دوبارہ بنانے کا حکم فرماتا ہے. سامعین, جو 10 احکام خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے وہ بھی پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. اور پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان دونوں تختیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر توڑ ڈالا تھا. لیکن اب پہلی آیت میں خداوند تعالیٰ پھر ان سے یہ فرماتا ہے کہ ایک نئی پتھر کی تختیاں تراش کہ میرے پاس لے آ, پھر ان تختیوں پر وہی احکام لکھ دوں گا. خداوند تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم فرماتا ہے, لیکن بالکل تنہا, کوئی پرندہ تک پہاڑ کے نزدیک نہ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دو نئی تختیاں تراش کر خدا کے پاس لے جاتے ہیں. آگے پانچویں آیت میں خداوند تعالیٰ اپنے نام کا اعلان کرتا ہے. سامعین, ہر ایک نام کا ایک مطلب ہوتا ہے. خدا کے نام کا بھی ایک مطلب ہے, اس کا نام بے مطلب نہیں ہے. جب ہم کسی بڑے آدمی کا نام سنتے ہیں تو اس کی پوری شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے. یہاں پر وہ خود اپنے نام کا اعلان کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسرائیلی لوگ اس کی قدرت اور اس کے معجزوں کو یاد کریں اور اسے سجدہ کریں. آٹھویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے اپنے نام اور اپنی صفتوں کا اعلان کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھک کر سجدہ کیا. سامعین, خداوند تعالیٰ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے. وہ جو کچھ ہمیں دیتا ہے اس کے عوض وہ ہم سے کوئی سونا چاندی نہیں مانگتا. وہ ہمیں طرح طرح کی برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے. وہ ہمیں خوف خطروں اور بیماریوں سے بچاتا ہے. لیکن وہ کوئی اس کی اجرت ہم سے نہیں مانگتا. وہ صرف ایک چیز چاہتا ہے اور وہ ہے سجدہ. وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں اور اس کا شکریہ بجا لائیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں اور 13 آیت سے لے کر 28 آیت تک عبارت کی تشریح دیکھتے ہیں. 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ غیر قوموں کے بتوں کو اور ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینے کا حکم فرماتا ہے, کیونکہ 14 آیت میں وہ صاف فرماتا ہے کہ میں خدا غیور ہوں, میں کبھی نہیں گوارا کروں گا کہ کوئی میرے سوا کسی غیر معبود کی پرستش کرے. نہ صرف اتنا بلکہ 15 اور 16 آیت میں وہ کچھ اور بھی فرماتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ غیر قوموں سے کسی بھی طرح کا کوئی عہد نہ باندھنا, نہ ان کی قربانی میں سے کھانا, اور نہ شادی بیاہ کے رشتے ان سے جوڑنا, اور نہ ہی ان لوگوں سے متاثر ہو کر اپنے لیے بتوں کو ڈھالنا. وہ تو بت پرست ہیں ہی, لیکن تم بت پرست کبھی نہ بننا. سامعین, یہ ہدایتیں صرف اسرائیلیوں کے لیے ہی نہیں تھیں بلکہ یہ آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم زندہ اور قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ سارے حکم ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ خداوند کریم مومنوں کو دنیا داروں سے بالکل الگ تھلگ رہنے کی ہدایت فرماتا ہے، لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم دنیا داری کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دنیا داروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک دنیا دار آدمی تو اپنی وقتی حالت پر تو قناعت کر سکتا ہے، لیکن ایک دیندار آدمی ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کر پاتا۔ آج جن کے کندھوں پر معاشرے کی ذمہ داری ہے، جو اپنے آپ کو قوم کا دینی رہنما اور پیشوا کہتے ہیں، ذرا ان کے گھروں میں جا کر دیکھ لیجئے۔ آپ کو عیش و عشرت کے سبھی سامان گھر میں نظر آئیں گے۔ جی ہاں میرے بھائی، خداوند تعالیٰ نے اگر ہم کو اس دنیا میں ایک دینی پیشوا کی حیثیت سے رکھا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ ہم صرف اپنے واعظ اور تقریروں کو ہی دینی خدمت کا مدعا بنا لیں، بلکہ اس نے ہمیں ایک پیشوا کا عہدہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، ہم اپنی ہر حالت پر قناعت کریں اور ایک جفا کش زندگی بسر کرنا بھی سیکھیں۔ ہم دنیا دار لوگوں کی طرز پر بالکل نہ چلیں اور نہ ان سے کسی بھی طرح کا کوئی معاہدہ کریں۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ جس طرح نور اور تاریکی میں فرق رکھے ہوئے ہے، جس طرح جھوٹ اور سچ میں فرق رکھے ہوئے ہے، اسی طرح وہ دینداری اور دنیا داری میں بھی فرق رکھنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اور ہم اس فرق کو برقرار رکھیں گے؟ خدا ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ آگے 18ویں آیت سے 28ویں آیت تک ہم کچھ اور قاعدے قوانین کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اب ہم 28ویں آیت سے آگے چلیں گے اور 29ویں آیت سے 35ویں آیت تک عبارت کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سامعین، اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملاقات کر کے اور اپنے ہاتھوں میں احکامات کی نئی تختیاں لیے پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں، لیکن لوگ ان کے نزدیک جانے سے گھبرا رہے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں اچانک سے ایک زبور شریف کی آیت یاد آ گئی۔ یہ زبور شریف کے 34ویں باب کی 5ویں آیت ہے، لیجئے آپ بھی سنیے۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے۔ سمجھ، جب ایک انسان خدا کی طرف دیکھتا ہے، اس کا چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، کوہ سینا پر انہوں نے خدا کے نور کو دیکھا اور ان کا چہرہ بھی نور سے منور ہو گیا۔ سمعین، میں بھی اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جب بھی انسانوں کی طرف دیکھا، مجھے ضلالت اور شرمندگی کا احساس کرنا پڑا، لیکن اس کے برعکس جب بھی میں نے خدا کی طرف دیکھا، مجھے کسی بھی طرح کی شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، بلکہ میرا چہرہ بھی نور سے منور ہو گیا۔ بہرکیف، ہم آگے بڑھیں گے اور اب ہم 35ویں باب میں داخل ہوتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر ہم سبت کے بارے میں تیسری بار ذکر پڑھ رہے ہیں۔ آخر سبت کے دن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جب خداوند تعالیٰ کسی بات کو بار بار کہتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آئیے ذرا یہاں پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ سمجھ، سبت کا دن ان 7 دنوں میں سے ایک ہے جن دنوں خداوند تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبت کے دن کو خداوند تعالیٰ نے اپنے اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک نشان ٹھہرایا۔ خدا نے اسرائیلیوں کو جتنے بھی احکام دیے، وہ دیگر باتوں سے تعلق رکھنے کے بجائے عہد کے ملک سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان احکامات میں سے کچھ احکام تو ایسے ہیں جو صرف اسرائیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سبت کا دن تو خاص کر اسرائیلیوں کے لیے ہی ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ یہ حکم ساری دنیا کے لوگوں کے واسطے بناتا تو ساؤتھ اور نارتھ پول میں رہنے والے لوگوں کا کیا ہوتا؟ وہ کیسے اس کا احترام کر پاتے؟ کیسے انہیں صبح و شام کا پتہ چلتا؟ کیونکہ ان جگہوں پر تو 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ قانون صرف اسرائیلیوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے دیا۔ خدا نے جتنے بھی احکام اور قانون اسرائیلیوں کو دیے، ان کو ان کے جغرافیائی اعتبار سے دیے۔ کنانی لوگوں کے لیے इस दिन की कोई अहमियत नहीं थी। आइए अब थोड़ा और आगे चलें और चौथी आयत से 29वीं आयत तक इबारत की तशरीह देखें। सामिन, इस इबारत में हम खास तौर से हदी और नजराने के बारे में पढ़ते हैं। यह इस बाब की दूसरी बात है जो खुदावंद ताला हमें समझाना चाहता है। 5वीं आयत में हमने पढ़ा कि खुदावंद ताला इसराइलियों को हदीये लाने का हुक्म देता है। यहां पर हमें एक बात खास तौर से याद रहे कि यह हदिया दहे की नहीं है बल्कि ये खुशी के नजराने हैं। यहां पर खुदा इसराइलियों को खुशी के नजराने लाने का हुक्म फरमा रहा है। 5वीं आयत से जब हम आगे जाते हैं तो हम नजरानों की एक लंबी फहरिस्त पढ़ते हैं। वहां पर खुदावंद ताला ने यह बताया है कि इसराइलियों को हदिया और नजराने के तौर पर क्या क्या चीजें लाना है। सामिन, इस फहरिस्त को पढ़कर हमें ये एहसास होता है कि ये फहरिस्त गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि इसमें जिन चीजों का बयान किया गया है वो कोई मामूली और सस्ती चीजें नहीं हैं। इनमें कुछ चीजें तो बड़ी कीमती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, संगे सुलेमानी और जैतून का तेल वगैरह। सामिन, ये चीजें कोई गरीब आदमी तो ला नहीं सकता था, तो फिर इन लोगों को ऐसी कीमती चीजें गुजराने का क्यों हुक्म फरमाया गया, जबकि ये लोग सैकड़ों बरस मिस्र की गुलामी में रहे। एक गुलाम इतना अमीर हो सकता है, ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती। मेरे प्यारे भाई बहन और मेरे प्यारे बुजुर्ग, खुदावंद ताला अपने बंदों पर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं थोपता जिस पर वो अमल ना कर सकें। आपको मालूम हो कि ये लोग अब गरीब नहीं थे, ये तो अब अमीरों से भी बढ़कर थे। जानते हैं ये सारा माल मता और कीमती चीजें उनके पास कहां से आईं? अगर आप पैदाइश की किताब के 15वें बाब की 14वीं आयत को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर खुदावंद ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये पेशन गोई करता है कि जब ये लोग मिस्र से निकलेंगे तो वहां से बहुत सा माल मता लेकर निकलेंगे। और ये पेशन गोई खुरूज की किताब के 12वें बाब की 36वीं आयत में पूरी हो जाती है। आपको मालूम हो कि इसराइली जब मिस्र से निकले थे तो वहां से बहुत कुछ लेकर निकले थे। 430 साल की गुलामी का मुआवजा खुदावंद ताला ने उन्हें मिस्रियों से दिलवाया था। इसलिए अब इसराइली कोई गरीब लोग नहीं थे, वो ये सारी चीजें नजराने के तौर पर ला सकते थे। आगे 21वीं आयत से 29वीं आयत तक हम पढ़ते हैं कि हर कोई खुदावंद ताला के लिए हदिया लाया। जिसके पास सोना था सोना और जिसके पास चांदी थी चांदी लाया, और कुछ लोग पीतल का हदिया लाए और कुछ लोग फरिश्त के मुताबिक अलग अलग चीजों के हदिये लाए। सामिन, यहां पर खुदावंद ताला हमें ये सिखाना चाहता है कि हम भी जब खुदावंद ताला के हुजूर जाएं तो खुशी के नजराने लेकर जाएं। आप घबराइए नहीं, आपको सोना चांदी पीतल संगे सुलेमानी जैसी चीजें लेकर नहीं जाना है, लेकिन ये चीजें अगर आपके पास कसरत से हैं और आप इन्हें हदिये के तौर पर खुदा को देना चाहते हैं तो इनके देने की कोई ममानियत नहीं है। आप ये चीजें खुशी से दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर जिस नजराने की बात कर रहा हूं और जिसे हर आदमी गुजरान सकता है वो नजराना कुछ और है। मेरे भाई बहन और मेरे प्यारे बुजुर्ग, वो नजराना शुक्रगुजारी का नजराना है। आप जब भी खुदा के आगे सिरनगु होते हैं, दिल की खुशी से शुक्रगुजारी के नजराने गुजरानिए। सामिन, खुदा के सामने शुक्रगुजारी का नजराना सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये नजराना दिल की गहराई से अदा किया जाता है। मफहूम ये कि खुदावंद ताला चाहता है कि हम उसके पास अपने हदी और नजराने लाएं। आइए अब जरा एक इबारत पर और गौर करें, उसकी तशरीह देखें। ये इबारत 30वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक है। इस इबारत में हम देखते हैं कि खुदावंद ताला बजलील और अहलियाब को अपनी खिदमत के लिए नाम लेकर बुलाता है। सामिन, ये दोनों शख्स काफी होशियार और सूझबूझ वाले लोग थे, और अहलियाब के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसको खुदावंद ताला ने हुनर सिखाने की काबिलियत बख्शी थी। बहरहाल, खुदावंद ताला ने जब इन लोगों को अपनी खिदमत के लिए बुलाया تو ان کو اور زیادہ عقل و فہم اور دانائی سے معمور کر دیا، تاکہ جو ہدیہ اور نذرانے خدا کے لیے گزرانے جاتے ہیں ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جا سکیں۔ واقعی خدا کا مقدس کتنا خوبصورت ہوگا جس کی تعمیر کے لیے خدا نے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ سامعین، یہ مقدس ہمیں ایک اور مقدس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ مقدس ایسا ہے جس کو خود خداوند تعالیٰ نے تعمیر کیا۔ وہ مقدس میں اور آپ ہیں۔ اب خداوند تعالیٰ اس مقدس میں نہیں رہتا جس کو لوگوں نے تعمیر کیا تھا، بلکہ وہ اب ہمارے اور آپ کے اندر رہتا ہے۔ اگر آپ کرنتھیوں کے پہلے خط کے تیسرے باب کی 16 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ سامعین، خداوند تعالیٰ ہاتھ کے بنائے گھروں میں نہیں رہتا۔ اس مقدس کو تعمیر کرنے کا حکم دے کر ہمیں یہ اشارہ دیا ہے کہ اس کا مقدس اینٹ اور گارے کا نہیں بلکہ گوشت اور خون کا ہے۔ جہاں تک مقدس کو سجانے اور سنوارنے کی بات ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی چیزوں سے سجائیں سنواریں اور اپنے آپ کو پوری طرح پاک کریں، تاکہ خداوند تعالیٰ ہمارے دل میں جو اس کا مقدس ہے آ کر بسے۔ بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم 36 باب پر آتے ہیں اور ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں کی تشریح دیکھیں گے۔ سامعین، اس عبارت کو پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزلیل اور اہلیاب دیگر کاریگروں کے استاد مقرر ہیں، اس لیے سارے ہدیے اور نذرانے ان کے اختیار میں ہیں۔ ان نذرانوں سے کہنوں کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ سارے کاریگر کافی دل لگا کر کام کر رہے ہیں، ان کا دل و دماغ اسی کام میں پوری طرح لگا ہوا ہے۔ دراصل خدا کی خدمت کو انجام دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ خدا کی خدمت دل لگا کر اور خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اگر آپ بھی ایک خادم ہیں تو آپ کو بھی اس کی خدمت محنت، لگن، ایمانداری اور خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح خداوند تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے گا اور آپ کی خدمت پر بھی برکت دے گا۔ خدا کی خدمت زبردستی کا سودا نہیں ہے بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ آگے دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو ہدیے اور نذرانے لانے سے روکا گیا۔ یہ ذکر ہمیں خروج کی کتاب کے 36 باب کی 4 آیت سے 7 آیت تک ملتا ہے۔ سامعین، ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہدیے اور نذرانے لا رہے تھے ان کو ہدیے لانے سے منع کرنا پڑا۔ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک یہ نہیں سنا کہ کبھی کسی کو ہدیہ یا نذرانہ چڑھانے سے روکا گیا ہو، بلکہ اس کے برعکس میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو ہدیے لانے کی اور زیادہ ترغیب دی جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنے ایمان کی کمی میں ہو کر ہدیے دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ خدا کی راہ میں زیادہ دینے سے ان کا بجٹ بگڑ جائے گا اور پھر وہ مہینے بھر کا خرچ کیسے چلائیں گے۔ سامعین، یہاں پر اسرائیلیوں کو ہدیے لانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ یہ لوگ ضرورت سے زیادہ لے آئے، کیونکہ 7 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہدیے نہ فقط کافی تھے بلکہ بہت زیادہ تھے۔ میرے بھائی بہن، آج ہم ذرا شخصی طور سے اپنے بارے میں سوچیں، کیا آج ہم اسی طرح ہدیہ گزرانتے ہیں؟ سچ پوچھئے تو ہمارا ہدیہ گزراننے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا شرمناک ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب لوگ اپنی ہفتے وار عبادتوں کے لیے عبادت خانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر فرش پر بچھے تولیے پر وہ اس طرح اپنی ریزگاری پھینکتے ہیں جیسے وہ کسی فقیر کو دے رہے ہوں۔ بہرکیف میرے بھائی، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو دینا ہے، یعنی ہدیے گزراننا ہے، یہ خوشی کا سودا ہے، نہ کہ مجبوری کا۔ خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز تم پر زبردستی عائد ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی فراغت کے مطابق ان سے یہ کہا۔ میرے پیارے بھائی بہن، جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اور اپنے سر کو اس کے آگے نگو کرتے ہیں تو ہم شکر گزاری کے لیے کچھ لے جائیں۔ جی ہاں میرے بھائی، شکر گزاری بھرا دل ہو ہمارے پاس اور گزرانے کے لیے ضرور ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو۔ بہرکیف، اب ہم تیسری بات پر آتے ہیں، اور تیسری بات ہے مقدس کے لیے پردے کیسے اور کس طرح بنائے گئے۔ ان پردوں کے بارے میں مزید معلومات ہم اس عبارت کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اگر آپ خروج کی کتاب کے 36 باب کی 8 آیت سے 19 آیت تک عبارت کو پڑھیں تو آپ کو ان کے بارے میں معلومات فراہم ہوگی۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس کی تعمیرات کا ذکر ہمیں 20 آیت سے 38 آیت تک ملتا ہے۔ خروج کی کتاب کے 36 باب کی 20 آیت سے 38 آیت تک آپ اس عبارت کو ضرور پڑھ لیں۔ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں مقدس کی تعمیر کس طرح ہوئی، اور کئی باتیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ مقدس کی تعمیرات کا ذکر اس باب کی 20 آیت سے لے کر 38 آیت تک پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل شریف موجود ہے تو آپ فرصت کے لمحات میں اس عبارت کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رہے، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ پتہ ایک بار پھر دوہرا لیں، پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔
ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@radiovv.org، urdu@radiovv.org۔
اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔